shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب مناقب قريش وذكر القبائل. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في الخير والشر، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان، متفق عليه. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش. وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثني عشر رجلا كلهم من قريش. وفي رواية لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، متفق عليه. قريش کے فضائل اور قبائل کا ذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تابع ہیں قریش کے اس دین میں یا اس خلافت میں، ان کا مسلمان تابع ہے مسلمانوں کے اور ان کے کافر تابع ہیں کافروں کے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تابع ہیں قریش کے خیر میں اور شر میں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا جب تک کہ ان میں سے دو آدمی بھی باقی ہو. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، کوئی شخص جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو اللہ تعالی چہرے کے بل اوندا کر دے گے. بشرطے کہ وہ دین کو قائم رکھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام معزز رہے گا 12 خلیفوں تک جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے, اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کا معاملہ چالو رہے گا جب تک کہ ان پر 12 آدمی خلیفہ ہوں جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے, اور ایک روایت میں ہے کہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو, یا ان پر 12 خلیفے ہوں جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فضائل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. صحابہ کے فضائل سے پہلے مختلف عرب کے مختلف قبیلوں کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. بعض قبیلوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور بعض قبیلوں کی مذمت فرمائی. www.shahideislam.com یہ جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہیں یہ سب کے سب قریش سے متعلق ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قصی ابن کلاب کا نام آتا ہے. قصی کی اولاد کو قریش کہتے ہیں. تو اہل مکہ سب کے سب قریش تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. آپ قریشی ہیں. اس لیے لا محالہ یہ قبیلہ تمام قبائل سے معزز تھا, جیسے کہ پہلے حدیث آ چکی ہے کہ حق تعالی شانہ نے انسانوں کی دو قسمیں بنائی, عرب اور عجم. مجھ کو بہترین شاخ میں رکھا, پھر عربوں کے مختلف قبیلے بنائے, مجھے بہترین قبیلے میں رکھا, پھر قبائل کے خاندان بنے, مجھے اللہ تعالی نے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی تھا. ہاشم آپ کے جد امجد ہیں, حضرت عبد المطلب کے والد ماجد. عبد المطلب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے, ان کا اصل نام تو شیبۃ الحمد تھا. مدینہ طیبہ میں ان کی ننیال تھی. ان کے والد ہاشم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے چچا مطلب تھے ہاشم کے بھائی, وہ ان کو لے آئے مدینے سے. تو پیچھے سوار تھے, کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا غلام ہے. اس وقت سے عبد المطلب نام پڑ گیا، مطلب کا غلام. اور یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ اصل نام بھول گیا لوگوں کو. عبد المطلب حقیقت میں مطلب کے بھتیجے ہیں اور ہاشم کے بیٹے ہیں. تو آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی ہے اور آپ کا قبیلہ قریش ہے، اس لیے عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ قریش کا تھا. اور اسی بنا پر لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں اللہ تعالی نے قریش پر اپنے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ تمام عرب میں یہ لوگ سردار سمجھے مانے جاتے تھے، بیت اللہ کے متولی اور بیت اللہ کے مجاور سمجھے جاتے تھے، اور تمام قبائل عرب ان کا احترام کرتے تھے. پہلی دو حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمانوں کے تابع، کافر کافروں کے تابع. اور دوسری حدیث میں ہے کہ لوگ تابع ہیں قریش کے، خیر میں بھی شر میں بھی. خیر اسلام ہے اور شر کفر. مطلب یہ کہ کفر کی حالت میں بھی قریش سردار تھے اور اسلام میں بھی قریش ہی سردار رہیں گے. اور اس سرداری کا ایک اثر یہ ہے کہ غیر قریشی کو خلیفہ بنانا صحیح نہیں. تو آج اگلی تین حدیثوں میں اسی ایک مضمون کا ذکر فرمایا ہے. خلیفہ صرف قریشی ہو سکتا ہے، غیر قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کو پتہ چلا کہ انصار کا قبیلہ یہ خلافت کے مسئلے پر گفتگو کر رہا ہے، بنو ساعدہ کا ایک چھپر سا تھا جس کو سقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں، وہاں انصار جمع تھے اور انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار تھے اور ان کو امیر بنانے کی تجویز ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان حضرات کو پتہ چلا تو اس خیال سے کہ کوئی شر کی صورت پیدا نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا یا انہوں نے انصار نے اپنے میں سے کوئی امیر مقرر کر لیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اختلاف اور نزاع کی صورت پیدا ہو جائے گی. اس اختلاف اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے یہ حضرات تشریف لے گئے وہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جاتے جاتے ایک تقریر سوچی تھی دل میں، اور میرا خیال تھا کہ میں یہ تقریر کروں گا وہاں، لیکن وہاں محفل کا رنگ کچھ اور تھا، انصار اپنے میں سے ایک امیر بنانے پر تلے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجر تھے، یہاں کی کے رہنے والے ہم لوگ ہیں، اس لیے امارت کا استحقاق ہم کو ہے، یعنی امیر ہم میں سے ہوگا. یہ حضرات گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بٹھا دیا کہ تم بیٹھو، اور خود تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرات انصار کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور حضرات انصار نے جو قربانیاں دی تھیں اسلام کے لیے ان کو ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ان کا تذکرہ کیا. مہاجرین کے ساتھ جو حسن سلوک کیا انصار نے اس کو ذکر فرمایا. اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان ھذا الامر فی قریش، یہ خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ حضرات بدستور وزیر رہیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے. امیر قریش میں سے ہوگا، تم لوگ وزیر ہو. یہ تقریر بڑی مؤثر تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنی سی باتیں میں سوچ کر گیا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بہت عمدگی سے کہہ دی، اور بڑے مؤثر اسلوب میں. ایک طرف سے آواز آئی کہ فمنا امیر ومنکم امیر، چلو پھر ایسا ہو جائے کہ ایک امیر تمہارا ایک ہمارا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا مسئلہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائیو، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سمایا کرتی، اس لیے تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہوگا منا امیر و منکم امیر. ہاں یہ کہو منا امیر و منکم وزیر، ہم میں سے امیر اور تم میں سے وزیر. اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں تھی. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں قریش کے دو بزرگ موجود ہیں، عمر ابن خطاب اور ابو عبیدہ ابن جرزہ، تم ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی تقریر میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس بات کی۔ اور مجھے اس دن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا جس دن کے ابوبکر کے اوپر امیر بننے کی کوشش سوچ سکے۔ www.shahideislam.com حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امیر بن جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کہا لائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کجا تو وہ انصار تقریریں کر رہے تھے اپنی امارت کی، اور کجا اتنا کہنے سے وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے۔ ایک شیطان نے وقتی طور پر ایک چیز ڈال دی تھی اپنا کام کرنے کے لیے، وہ تو کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالی نے امت کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سنبھال لیا۔ تو میرا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن خلافت کا مسئلہ زیر بحث آیا، اس دن یہی حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سنائی، اور یہ بات حضرات انصار نے بھی سن رکھی تھی، اگرچہ وقتی طور پر ذہول ہو گیا تھا، ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے کسی نے پسو پیش نہیں کیا۔ اب اس میں اختلاف گفتگو ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا استخلاف یعنی آپ کا خلیفہ بنایا جانا نص کی بنا پر تھا یا صحابہ کرام نے خود بنایا تھا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے منتخب کیا تھا ان کو، آن رسول اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا تھا خلیفہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے اختلاف کیا۔ یہ تین بزرگ ایسے ہیں امت میں، یہ تین بزرگ ایسے ہیں حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، اور ان کے بعد حضرت عثمان۔ ایک متنفس نے بھی ان تینوں کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو امت کا شیرازہ بکھر چکا تھا، امت جمع نہیں ہو سکی ان پر۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اجماع صحابہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا اپنی جگہ امام، دونوں باتیں صحیح ہیں، اپنی اپنی جگہ صحیح۔ اگر استخلاف کا یہ معنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرما دیا ہو کہ میری جگہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، مقرر کر دیا باقاعدہ جیسے کہ نامزد کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہوا تھا. اور اگر یہ مانا ہے کہ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ایسا فرمایا تھا جیسا کہ نامزد خلیفہ سے کیا جاتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں امام بنایا. جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، اس دن فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا لیں، ابھی کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے تھے کہ یہ آخری وقت ہے، کبھی وہم بھی نہیں آئی تھی کسی کے کہ یہ مرض الموت ہے. این یتمنا متمنن، کہیں تمنا کرنے والے تمنائیں کریں اور کہنے والے یہ کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں. پھر فرمایا لیکن اللہ تعالی انکار کرتے ہیں اور اہل ایمان نہیں مانتے ابو بکر کے سوا. مطلب یہ کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرا آدمی خلیفہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لے لا سکے، فرمایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ان کو آگے کر دیا. آپ نے فرمایا بستر سے، فرمایا لا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابو بکر، نہیں اللہ تعالی اور اہل ایمان ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کرتے ہیں. تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ابو بکر کے بغیر کوئی خلیفہ بنے. اور جیسا کہ آگے آپ احادیث میں پڑھیں گے سنیں گے، معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا تھا جیسا کہ باقاعدہ نامزد سربراہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور آخری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس امت میں 12 خلیفے ہوں گے، 12 خلیفوں تک اسلام معزز رہے گا. شیعہ صاحبان کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے 12 امام مراد ہیں. ان عقل مندوں سے پوچھو کہ وہ امام یعنی خلیفہ کب بنے تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی آدھے. ہم تو ان کو پورا سمجھتے ہیں نا، اہل سنت ہیں، لیکن امت کے خلیفہ ہے، پوری امت تو ان کی خلافت پر جمع نہیں ہو سکی، تو آدھے رہے نا. اور آخر میں تو شیعوں نے اتنا تنگ کر دیا تھا ان کو کہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اٹھا لے دنیا سے. وہ ایک مستقل داستان ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کے بعد خلیفہ بنے،
چھ مہینے خلافت چلی اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. شیعوں کے نزدیک حضرت معاویہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل. ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ قریش کے چار بتوں سے بیزاری اختیار کرنی چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ، اور چار عورتوں سے بیزاری اختیار کرنی چاہیے، عائشہ، حفصہ، ہندہ اور ام الحکم. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے نزدیک ابو جہل کے برابر ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت ان کے سپرد کر دی. شیعہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے کیوں کر دی، اور ان کے بعد جتنے جن کو یہ بارہ امام مانتے ہیں یہ دو بزرگ چھوڑ دو، باقی جتنے ہیں دس کے دس، ان میں سے ایک بھی خلیفہ نہیں بنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا تھا کہ بارہ خلیفے ہوں گے، یہ خلیفے کب بنے؟ اور وہ بارہویں خلیفہ صاحب تو ایسے غائب ہوئے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی عطا ہی پتہ نہیں، بے نام و نشان ہے. تو اس لیے یہ تو شیعوں کے یہ بارہ کا عادت انہوں نے سن لیا، پڑھ لیا تو حدیث کو اپنے مطلب کے مطابق ڈالنے لگے، وہ تو مراد نہیں ہے. بارہ خلیفوں سے مراد یا تو مسلسل بارہ خلیفے ہیں، چار خلفاء ہو گئے جن کو خلفاء اربعہ کہتے ہیں، پانچویں حضرت حسن، چھٹے حضرت معاویہ، ساتواں یزید، آٹھواں معاویہ ابن یزید.
شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر.
www.shahideislam.com